खाई जा दो और बस मैं हां नहीं
بہت سارے مسائل گزر گئے، قریب قریب دو دن کے مسائل اب باقی رہ گئے ہیں. عین ممکن ہے کہ ایک آج کی کلاس اور ایک کل کی کلاس میں یہ مسائل مکمل ہو جائیں گے، مگر اس کے بعد حج سے تعلق رکھنے والے کچھ اور مسائل بھی ہیں. مثلا اگر حج کی وصیت کی ہو تو کیا ہوتا ہے، تو حج کی وصیت کے حوالے سے ایک نیا چیپٹر ہے جو شروع ہوگا. اسی طرح سے اگر حج پر کسی کو نائب بنا کر بھیج رہے ہیں، کسی کی طرف سے حج کروانے کے لیے کسی کو بھیج رہے ہیں، تو جس کو بھیج رہے ہیں اس کی کیا شرائط ہو سکتی ہے، تو یہ حج کس پر واجب ہوتا ہے، یہ چیپٹر تو تقریباً ختم ہو جائے گا، مگر حج کی وصیت ہے، حج کا نائب بنانا ہے، وہ دیگر کچھ مسائل ہیں جو انشاءاللہ ترتیب بار آپ کے سامنے آتے رہیں گے. متفرد قسم کے کچھ مسائل رہ گئے ہیں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی پر حج واجب نہیں ہے تو حج کرنے کی اجازت تو ہے اس کو، پھر بھی واجب نہیں ہوا حج، مگر اس کے باوجود اگر کسی طرح سے وہ حج پہ پہنچ جاتا ہے تو اس کا حج صحیح ہے، بلکہ حج کرنا مستحب ہے. لہذا اگر کوئی شخص واجب نہ ہونے کے باوجود حج کر لے، چاہے اپنی طرف سے کر لے یا کسی اور کی طرف سے کر لے، کسی کی طرف سے بھی حج کر لے، تو اسے حج کا ثواب ملے گا. مگر آئندہ زندگی میں اگر کبھی وہ مستطیع بن جائے تو استطاعت پوری ہونے کی وجہ سے اس پر حج دوبارہ واجب ہوگا. ایک حج کر لینے کی وجہ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے اپنا حج کر لیا، چنانچہ واجب حج سے دوبارہ انجام دینا پڑے گا. مسئلہ نمبر 57 مناسک کے حج کا، اذا لم یکن مستطیعن فحج تطوعن او حج عن غیره تبرعن او باجارت لم یکف عن حجۃ الاسلام. اگر کوئی شخص مستطیع نہیں تھا اور اس نے حج کر دیا، مستحب حج کے طور پر اس نے حج کر لیا کسی بھی طرح سے، چاہے وہ حج اپنی طرف سے اس نے کیا ہو یا اپنے والدین کی طرف سے، ماں کی طرف سے کیا، باپ کی طرف سے حج کر لیا، حج ہو گیا اس کا، یا مثلا کسی نے اس کو حج کرنے کے لیے بھیجا، اجارتن اجارہ دے کے اس کو حج کرنے کے لیے بھیجا اور اس نے حج کر لیا، تو یہ والا حج حجت الاسلام نہیں کہلائے گا. لہذا اگر یہ آئندہ کبھی مستطیع بن جاتا ہے تو اسے اپنا واجب حج یعنی حجت الاسلام دوبارہ کرنا پڑے گا. وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ إِذَا اسْتَطَاعَ بَعْدَ ذَلِكَ، زندگی میں جب بھی یہ مستطیع بن جائے گا تو اسے دوبارہ حج کرنا پڑے گا. اِذَا اعْتَقَدَ أَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَطِيعٍ حَجَّ نَدْبًا قَاصِدًا امْتِثَالَ الْأَمْرِ الْفِعْلِي ثم بان انه كان مستطيعا عزه عن ذلك ولا يجب عليه حج ثانيا. اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مستطیع نہیں سمجھ رہا لیکن کسی طرح سے بھی حج پہ چلا جاتا ہے، وہ ادھر ادھر سے مانگ کے، ادھر ادھر سے کچھ لکھ کر کرا کے، کسی طرح سے بھی وہ حج پہ چلا جاتا ہے، جب حج پہ گیا تو اس نے ایک بہت ہی ہوشیاری والی نیت کی، بہت سوچ سمجھ کے ایک نیت کی. دیکھیے اگر مستطیع نہیں ہوا تھا تو یہ اس کو مستحب حج کرنا چاہیے تھا، مگر یہ مستحب حج کی نیت نہیں کر رہا، یہ کیا نیت کر رہا ہے؟ اچھا اس کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کہ مجھ پر حج واجب ہوا کہ واجب نہیں ہوا، ادھر ادھر سے جو جمع کر کے بڑی مشکل سے گزارا کر کے قسم پرسی کے عالم میں کسی طرح سے اس نے حج کر لیا. مثلا بہت سارے لوگ، خدا آپ کو حج نصیب کرے، اگر آپ کبھی حج پہ جائیں تو وہاں دیکھیں گے منا کے میدان میں، مزدلفہ کے میدان میں، خاص طور پر منا کے میدان میں، اس لیے کہ منا کے میدان میں کم از کم 3 دن ٹھہرنا ہوتا ہے، وہاں بہت سارے لوگوں نے کسی معلم سے رابطہ نہیں کیا ہوتا ہے، بلکہ وہ ایسے ہی آ کے وہاں منا کے پہاڑوں پر، بس پہاڑوں پر رہ کے منا کے وقوف کو پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ معلم سے رابطہ کر کے اگر کیا جائے تو باقاعدہ وہ خیمہ دیں گے، کھانے پینے کا انتظام کریں گے، سب کچھ کریں گے، مگر اس میں تو بڑا پیسہ خرچ ہو جاتا ہے۔ تو زیادہ تر افریقہ کے لوگ وہاں ایسے ملیں گے کہ جو بس فقط پہاڑوں پہ جا کے انہوں نے ڈیرہ ڈال لیا۔ اچھا، پہاڑوں پہ ڈیرہ ڈالنے کے بعد کیا ہوتا ہے، نبی تاریخ گزارنا پڑتی ہے عرفہ کے میدان میں، 10ویں تاریخ گزارنا پڑتی ہے منا کے میدان میں، 10ویں، 11ویں، 12ویں 3 دن گزارنا پڑتے ہیں منا کے میدان میں۔ تو رہنے کے لیے انہوں نے پہاڑوں کا انتخاب کر لیا ہوتا ہے، وہ ذرا اونچے ہوتے ہیں، ہر آدمی کی بس کی بات نہیں ہوتی ہے اس پہ چڑھنا، اور اسی گرمی میں اس میں رہنا آسان نہیں ہوتا، مگر وہ برداشت کر جاتے ہیں، رہ جاتے ہیں۔ تو رہنے کا انتظام ان کا پہاڑوں پہ ہو جاتا ہے۔ کھانے پینے کا انتظام کیسے ہوتا ہے، 10ویں تاریخ عید کا دن ہوتا ہے، تو قریب ہی وہ قربان گاہ ہوتی ہیں جہاں لوگ بس جانوروں کے گلے پہ چھری پھیر پھیر کے جا رہے ہوتے ہیں، ایک ڈھیر سارا جانوروں کا انبار لگا ہوتا ہے وہاں، کوئی بھی جائے جانوروں کا جو حصہ چاہے اس میں سے کاٹ کے نکال کے لے جائے، کوئی حرج نہیں ہوتا۔ تو اپنا پیٹ بھرنے کا انتظام انہوں نے وہاں سے کیا ہوتا ہے، وہاں سے باقاعدہ بکروں کی رانیں کاٹ کاٹ کے لا رہے ہوتے ہیں، گائے کا گوشت کاٹ کاٹ کے لا رہے ہوتے ہیں، اوپر پہاڑ پہ جا کے پکا رہے ہوتے ہیں، کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے ان کا حج ہو جاتا ہے۔ کسی طرح سے بھی ادھر ادھر سے اپنی ضروریات پوری کر کے اگر کوئی حج کر لیتا ہے تو حج ہو جائے گا، مگر یہاں کے لوگ ایسا نہیں کر سکتے، وہاں تو ان کے لیے الگ قسم کی پریشانیاں ہیں۔ ادھر ادھر سے اگر کوئی شخص پیسہ جمع کر کے گیا تو اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ میں مستطیع بنا کہ نہیں بنا، اگر مستطیع نہیں ہے تو واجب حج نہیں کر سکتا، اگر مستطیع ہے تو واجب حج ہی کرنا پڑے گا۔ اس نے کیا کیا، اس نے یہ نیت کر لی کہ امتثال امر فعلی، امتثال امر فعلی کا مطلب پروردگارہ اس وقت جو بھی مجھ پر ذمہ داری ہے، چاہے مجھ پر واجب امر کی ذمہ داری ہے، واجب حج کی ذمہ داری ہے تو وہ انجام دے رہا ہوں، مستحب حج کی ذمہ داری ہے تو وہ انجام دے رہا ہوں۔ اسے کہا جاتا ہے امتثال فعل امری، اس وقت فعلاً مجھ پر کون سا حج واجب ہے یہ مجھے نہیں معلوم ہے، لہذا اس نے نیت کر لی کہ جو بھی حج مجھ پر ہے، چاہے وہ مستحب والا ہے تو مستحب، واجب والا ہے تو واجب، وہ حج میں انجام دے رہا ہوں، قربت اللہ، یہ حج کر کے آ گیا۔ بعد میں کسی عالم سے مسئلہ پوچھا کہ بھئی یہ ہوا تھا اور اس طرح سے میں نے حج کیا تھا تو میرا واجب حج ہوا یا مستحب حج ہوا؟ ساری گفتگو سننے کے بعد انہوں نے کہا نہیں، آپ کا تو واجب حج تھا، تو اب یہ حج تو کر کے آ گیا ہے تو کیا وہ واجب مان لیا جائے گا کہ نہیں مان لیا جائے گا، یا اس کو دوبارہ زندگی میں جب استطاعت ہوگی تو واجب حج کرنا پڑے گا؟ کہتے ہیں نہیں، مان لیا جائے گا، جو بھی اس نے حج کیا وہ مان لیا جائے گا۔ اچھا، یہی مسئلہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے، حج کی عبادت بہت مشکل عبادت ہے، عام طور پر زندگی میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ جو لوگ انجام دے رہے ہوتے ہیں، بڑی مشکل سے انجام دے رہے ہوتے ہیں حج کی عبادت، تو زندگی میں پہلی مرتبہ عبادت انجام دینے جا رہے ہوتے ہیں تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، وہاں کس ایریا میں جانا ہے اور کس ایریا میں کیا کام کرنا ہے، کون سی دعا پڑھنی ہے، کہاں ٹھہرنا ہے، کچھ نہیں پتا ہوتا جب تک کوئی بتانے والا نہ ہو۔ وہاں سے جب واپس پلٹ کے آتے ہیں تو اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ خدشات ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا صحیح ہوا کہ صحیح نہیں ہوا، ٹھیک ہمارا حج ہوا کہ نہیں ہوا، پتہ نہیں، لہذا یہ تشویش رہتی ہے ذہن میں، حج ہم پر واجب ہو گیا تھا مگر ہم جو حج کر کے آئے وہ ہم نے صحیح حج کیا یا نہیں کیا، اور عبادات کا یہ اصول ہے، نماز پڑھی آپ نے غلط ہو گئی نماز، دوبارہ پڑھنا پڑے گی، روزہ رکھنا رکھا آپ نے باطل ہو گیا، دوبارہ رکھنا پڑے گا، حج کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ حج واجب ہو گیا آپ پر، اگر آپ نے غلط حج کیا ایک مرتبہ اور حج کرنا پڑے گا، تو دوسری مرتبہ جو حج پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کو بھی سکھایا جاتا ہے کہ آپ امتثال فعل امری والی نیت کر لیں کہ پروردگار مجھے نہیں معلوم ہے تو پہلا والا حج میرا صحیح ہوا تھا یا صحیح نہیں ہوا تھا، تو جو حج بھی مجھ پر اس وقت ہے اگر واجب والا ہے تو میں واجب انجام دے رہا ہوں، مستحب والا ہے تو مستحب والا انجام دے، یہ کہلاتی ہوشیاری والی نیت، چالاکی والی نیت۔ تو اگر کچھ بھی ہوگا تو پروردگار یہاں قبول ہو جائے گا. یہ جسے ہم آسان زبان میں کہتے ہیں ما فی الذمہ بھی کہتے ہیں, ما فی الذمہ, کہ جو میرے ذمے میں ہے میں انجام دے رہا ہوں. اگر بعد میں کسی سے پوچھا اور انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کا تو واجب حج تھا, تو جو حج انہوں نے انجام دے دیا وہ واجب سمجھ لیا جائے گا, اب آئندہ زندگی میں انہیں واجب انجام دینے کی ضرورت نہیں رہے گی. لا یشترط اذن الزوج للزوجۃ فی الحج اذا کانت مستطیعۃ کما لا یجوز للزوج منع زوجته عن غیر حجۃ الاسلام من الحج الواجب علیہا. کہتے ہیں پہلی چیز تو یہ کہ واجب حج انجام دینے کے لیے بیوی پر لازم نہیں ہے کہ اپنے شوہر سے پوچھے حج کرنے پر, حج کرنے کی عبادت انجام دینے کے لیے شوہر سے پوچھنا ضروری نہیں ہے بیوی کو, اس کی اجازت کے بغیر ہی وہ فارم بھر سکتی ہے, اس کی اجازت کے بغیر ہی وہ حج پہ جا بھی سکتی ہے. واجب حج کی حد تک شوہر سے اجازت لینا قطعاً ضروری نہیں ہے. دیکھیے بسا اوقات واجبات بتاتے بتاتے کبھی کبھار ذرا سخت باتیں سامنے آ جاتی ہیں. ہم جب یہ کہہ رہے ہیں کہ شوہر سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے, تو ضروری نہیں ہے کہ ضرور یہ کام کیا جائے, نہیں, اگر شوہر سے اجازت لے کے بات چیت کر کے میل ملاپ کر کے اگر کیا جا سکتا ہو تو سب سے اچھا, یہ سب سے اچھا طریقہ کار ہے. لیکن اگر شوہر منع بھی کر رہا ہو کہ نہیں حج پر نہ جاؤ, تب بھی اگر عورت پر واجب ہو گیا ہے تو شوہر منع بھی کر رہا ہو تب بھی حج پہ جانا پڑے گا, اسے نہیں روکا. جیسے شوہر روزہ رکھنے کے لیے منع کرے تو شوہر کی بات نہیں مانی جائے گی, شوہر حجاب کرنے کے لیے منع کرے تو شوہر کی بات نہیں مانی جائے گی, کرنا پڑے گا حجاب. جی آپ نے نوکری کی بات کی, جی جی. سوال ان کا یہ ہے کہ حج کے واجب ہونے میں آخری شرط یہ تھی کہ واپس آنے کے بعد کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, چاہے وہ نوکری کی وجہ سے یا کاروبار چھوٹ جانے کی وجہ سے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. تو اس شرط کے نہ ہونے کی وجہ سے حج واجب نہیں ہو رہا تھا. بیوی سے بھی اگر یہ کہا جائے کہ بیوی کے لیے بھی اجازت لینا ضروری ہوتا ہے بہت سارے مقامات پر اپنے شوہر سے, تو یہاں پر یہ شوہر کی اجازت کیوں ثابت ہو گئی ہے؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر شوہر منع کر دے کہ نہیں جا سکتے تو بس حج واجب نہیں ہوتا ان پر, جیسے وہاں پر ایک شرط ختم ہو گئی تو حج واجب نہیں ہوا تھا. نہیں, اصل میں یہ شرط بھی اسلام نے لگائی ہے, یعنی یہ اختیار اسلام نے شوہر کو دیا ہے کہ تم اپنی بیوی کو چند مقامات پہ منع کر سکتے ہو. خود شوہر کوئی بہت بڑا طاقتور نہیں ہے, وہ کوئی ہرکولس نہیں ہے, وہ کوئی فوق الفطرت نہیں ہے, وہ بھی عام مخلوق کی طرح ہے. بس پروردگار نے جہاں کچھ اختیارات اس کو دیے اتنے ہی اختیارات وہ استعمال کر سکتا ہے, اس سے زیادہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, ختم. تو اگر کچھ مقامات پر اختیار دیے ہیں تو وہاں اپنا اختیار استعمال کر سکتا ہے, یہاں اختیار ہی نہیں دیا گیا کہ ہم کہیں کہ کوئی شرط فاقد ہو جائے گی, نہیں, کوئی شرط فاقد نہیں. چنانچہ اگر بیوی پر حج واجب ہو جاتا ہے تو شوہر کا کوئی اختیار نہیں ہے, یہاں تک کہ شوہر منع بھی کر دے تب بھی بیوی کو جانا پڑے گا. جی ہاں, اب یہ مسئلہ, یہ حقیقتا ان کا سوال بالکل پریکٹیکل سوال ہے. معاشرے میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ اگر فرض کیجئے کہ بیوی کہے کہ نہیں میں تو جاؤں گی حج پڑھنے جاؤں گی, اب اگر شوہر کہے کہ اگر تم حج پڑھنے گئی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا, یہ ہے معاشرے میں اس طرح کی مثالیں موجود ہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ وہ گھوم پھر کے بعد وہیں پر پرانی ساری چیزوں پر آ جائے گی, پرانے مسائل پر ساری بات آ جائے گی, کہ اس کا تعلق پھر خود انسان کی ذات سے ہوگا کہ کیا طلاق دینا اس کے لیے بہت ہی زیادہ اذیت ناک ہے, اس کے لیے حرج ہو جائے گا, اس عورت کے لیے طلاق برداشت کرنا حرج ہو جائے گا یا نہیں. وہ تو خوش ہو جائے گا, اچھا بھائی جان چھوٹی سے لاؤ دے دو طلاق, تم کل کل طلاق دے رہے تھے تو آج ہی طلاق دے دو. چلو کیا دیکھ, اگر ایسی صورت حال ہے اس کے لیے حرج ہو جائے گا, اس کا پورا نظام زندگی درہم برہم ہو جائے گا, معطل ہو جائے گا ذرا, تو ٹھیک ہے اس کے لیے پھر وہ اگر حج پہ نہ جانا چاہے تو اس کو اجازت مل جائے گی کہ وہ حج نہ جائے. مگر اگر ایسی کوئی صورت حال نہ ہو, ٹھیک ہے طلاق ہو جائے گی مگر کچھ پریشانی ہوگی, مگر پریشانی ایسی ہے کہ جو برداشت کر لے گی, کوئی مسئلہ نہیں اس کے لیے. بہت ساری عورتیں بیچاری اتنی زیادہ پریشان ہیں اپنے شوہروں سے کہ جس کا حساب نہیں ہے, لائن لگی ہوتی ہے. کبھی اگر آپ کو اس بات پر غور کرنے کا موقع ہو تو ہمارے پاس بھی بہت ساری خواتین آتی ہیں بہت پریشان, تو اگر ان کو طلاق بھی ہو جائے تو کیا فرق پڑ جائے گا, بھائی شوہر نفقا دے اس کے بجائے مجھے شوہر کا نفقا دینا پڑا ہے, مجھے اس کے سگریٹ پان کا خرچہ برداشت کرنا پڑا ہے, مجھے اس کے دوستوں کا خرچہ, ٹھیک ہے طلاق دیتا ہوں دے دے کوئی حرج. اگر کوئی پریشانی نہیں ہونے والی ہے طلاق کے بعد بھی تو کوئی حرج نہیں, طلاق لے مگر حج پہ جائے تو خود اس کو تجزیہ و تحلیل کرنا پڑے گا کہ اس کا مسئلہ کتنا سنگین ہے. نعم یجوز, تو یہ تو واجب حج کی بات ہو گئی کہ عورت پر واجب ہو جائے گا حج پر جانا, چاہے اس کا شوہر منع بھی کر رہا ہو پھر بھی جانا پڑے گا, سوائے یہ کہ ایسی پریشانی ہو جائے کہ جو ناقابل برداشت, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. یہ ہو گیا حجت الاسلام کا مسئلہ, ایک حج واجب ہوا تھا اس پر. لیکن کہتے ہیں کہ اگر عورت پر کوئی دوسرے طرح سے بھی حج واجب ہو جائے, نظر کی وجہ سے, قسم کی وجہ سے, عہد کی وجہ سے, کسی اور وجہ سے اگر عورت پر کوئی دوسرا حج بھی واجب ہو جاتا ہے تو شوہر اس کو منع نہیں کر سکتا. واجب حج انجام دینے کے لیے تو شوہر کو اجازت دینا ہی پڑے گی کہ وہ حج پڑھنے کے لیے جائے. یہ الگ بات ہے کہ اگر نظر کر رہی ہے عورت حج کے لیے تو اس نظر کی پرمیشن پہلے شوہر سے لینا پڑے گی, پہلے پرمیشن لے پھر وہ نظر کرے تو اس کی نظر قابل قبول ہوگی, ورنہ نظر قابل قبول نہیں. تو یہ الگ بات ہے کہ نظر کرنے کے لیے شوہر سے پرمیشن لینا پڑے گی, لیکن اگر شوہر نے پرمیشن دے دی کہ ہاں تم ایسی نظر مان سکتی ہو, کوئی حرج نہیں مانو, ایک مرتبہ نظر پوری ہو گئی اب شوہر منع نہیں کر سکتا, اب اس کو حج پہ جانا پڑے گا. نعم یجوز له من احامن الخروج فی اول الوقت مع سعت الوقت. ہاں شوہر زیادہ زیادہ یہ کہہ سکتا ہے کہ تم حج پہ جاؤ کوئی حرج نہیں ہے, مگر ابھی یہ تعین کرنا پڑے گا کہ سب سے آخر والا کاروان کون سا جاتا ہے. مثلا ایک کاروان جا رہا ہے 14 تاریخ, دوسرا کاروان جا رہا ہے 18 تاریخ, تیسرا کاروان جا رہا ہے 25 تاریخ, تو تم اس میں نام نہ لکھواؤ جو 18 تاریخ کو جا رہا ہے, تم اس میں نام لکھواؤ جو 25 تاریخ کو جا رہا ہے. تو تاخیر سے جانے کے لیے تو شوہر کہہ سکتا ہے, یہ حق شوہر کے پاس ہے, مگر بالکل سرے سے منع کرے یہ والا حق اس کے پاس نہیں ہے. والمطلقۃ الرجعیۃ کالزوجۃ ما دامت فی العدۃ. اب ایک بڑا اہم مسئلہ ہے معاشرے کے حوالے سے. فرض کیجئے کہ ایک عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا, تو انتقال کے بعد عورت کو 4 مہینے 10 دن تک عدت رکھنا پڑتی ہے, عدت میں کہلاتی ہے عورت عدت. اچھا عدت میں جو بات ہمارے معاشرے میں مشہور ہے وہ یہی ہے کہ عورت گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہے. تو بہت ساری خواتین بہت پریشان ہوتی ہیں کہ ہم کیا کیسے اپنی زندگی کا گزارا چلائیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عورت پر یہ پابندی ہے کہ عدت میں وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. اگر فرض کیجئے کہ اس نے حج کا فارم بھر دیا تھا اور حج ہی کے زمانے میں, حج ہی کے ٹائم میں اس کو عدت میں بیٹھنا پڑ رہا ہے, تو کیا ایسی صورت میں وہ حج پہ جا سکتی ہے کہ نہیں جا سکتی, عدت میں ہے تو حج پہ جا سکتی ہے کہ نہیں جا سکتی. جواب اس کا یہ ہے کہ جو معاشرے میں چیز مشہور ہے وہی بالکل غلط ہے. معاشرے میں جو مشہور ہے کہ عورت اپنے گھر سے نہیں نکل سکتی, یہ بالکل غلط ہے. عدت میں جو عورت شوہر کی وفات کا عدہ, ایک ہوتا ہے شوہر کے طلاق دینے کی وجہ سے عدہ, اگر شوہر کے مر جانے کی وجہ سے جو عدت میں عورت ہوگی وہ 4 مہینے 10 دن ہوگی پوری. اس عدت کے دوران میں بھی اگر یہ حج پر جانا چاہے تو کوئی پابندی نہیں. اس عدت میں عورت پر پابندی کن چیزوں کی ہوتی ہے؟ دو چیزوں کی پابندی ہوتی ہے. ان میں سے ایک چیز پر تو ہماری قریب قریب ساری عورتیں عمل کر رہی ہوتی ہیں، ہاں ایک پر عمل نہیں کر رہی ہوتی، اور اس پر عمل کرنا زیادہ ضروری ہے. جس پر زیادہ ضروری ہے اس پر توجہ نہیں ہے، جس پر ضروری نہیں اس پر توجہ ہے. ضروری کیا نہیں ہے؟ گھر سے باہر نکلنا اچھا نہیں سمجھا گیا بلا وجہ گھر سے باہر نکلنا بغیر مقصد کے، گھومنے پھرنے کے لیے مثلا مارکیٹوں میں ویسے چکر لگانے کے لیے، وہ اچھا نہیں سمجھا گیا. بڑا شوق ہوتا ہے عورتوں کو مارکیٹوں میں چکر لگانے کا، بھائی فلاں مارکیٹ چلتے ہیں، فلاں مارکیٹ چلتے ہیں. یہ بلا وجہ اس طرح کے چکر لگانا اچھا نہیں سمجھا گیا، وہ بھی حرام نہیں ہے. اگر عورت چلی جاتی ہے تو حرام کام نہیں کیا اس نے، لیکن اگر ضرورت کی وجہ سے عورت باہر نکل رہی ہے تو مکروہ بھی نہیں ہے. حرام تو پہلے ہی نہیں تھا، مکروہ بھی نہیں. ضرورت کا مطلب کیا ہے؟ فرض کیجئے کہ گھریلو سامان خریدنے کے لیے جانا پڑ رہا ہے، مارکیٹ میں سودا سلف خریدنے کے لیے جانا پڑ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، جا سکتی. بچے کو اسکول چھوڑنے کے لیے جانا پڑ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، جا سکتی، مجبوری اس کی. خود اپنے اخراجات چلانے کے لیے نوکری پر جانا پڑ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، جا سکتی، یہ بھی ضروری ہے اس کے لیے. جہاں یہ سارے کام ضروری ہے وہاں پر اگر وہ زیارات پر جانا چاہے، اگر حج پر جانا چاہے تب بھی کوئی پابندی نہیں، جا سکتی ہے. تو اگر اس نے فارم بھرا تھا اور حج ہی کے ٹائم میں اس کو عدت میں بیٹھنا پڑ رہا ہے تو ایسا نہیں کہ حج پہ نہیں جا سکتی، جا سکتی. جس چیز کی پابندی ہے وہ کیا ہے؟ نمبر ایک، عورت دوسری شادی نہیں کر سکتی، چار مہینے دس دن تک دوسری شادی نہیں کر سکتی. وہ ہمارے عام طور پہ عورتیں نہیں کرتی، عام طور پر نہیں ہوتی شادی. ہاں ایک چیز ہے جس کی پابندی ہوتے ہیں، کچھ کرتی ہیں کچھ نہیں کرتی، وہ کیا ہے کہ چار مہینے دس دن تک عورت کسی طرح کا میک اپ نہیں کر سکتی. اگر کسی دوسرے کے یہاں شادی میں جانا ہے تو جا سکتی ہے، اپنے بھائی کے بیٹے کی شادی ہے، اپنی بہن کی بیٹی کی شادی ہے، جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں. لیکن شادی میں جاتے وقت بھی وہ میک اپ نہیں کر سکتی، ایک سیدھے سادے سے بالکل کپڑے پہن کے جانا چاہے تو چلی جائے، کوئی حرج نہیں. اب یہ بڑا سخت امتحان ہوتا ہے خواتین کے لیے کہ شادی کی تقریب میں جائے اور بغیر میک اپ، یہ بڑا سخت امتحان. لیکن بہرحال یہ کرنا پڑے گا، اس کی پابندی بہت ضروری ہے، اس کا کوئی علاج نہیں. تو دو چیزوں کی پابندی ہے، نمبر ایک شادی نہیں کر سکتی، دوسری ہے کہ میک اپ نہیں کر سکتی، باقی ساری چیزوں میں آزاد ہے. یہ ہو گیا اس عورت کا مسئلہ کہ جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا. لیکن اگر فرض کیجیے کہ کسی کے شوہر نے طلاق دے دیے تو طلاق والی عورت کو بھی عدت رکھنا پڑتی ہے. ساری عورتوں کی بات نہیں کر رہے ہیں، وہ طلاق کا چیپٹر جب کبھی پڑھانے کا موقع ہوا اس وقت بتائیں گے. لیکن طلاق والی جس عورت کو عدت رکھنا پڑ جائے، اگر اس نے حج کا فارم بھر دیا تو کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ اس کا دار و مدار بھی اسی بات پر ہے کہ طلاق والی عورت، یہ والی طلاق جو عورت کو دی گئی ہے یہ طلاق رجی کہلائے گی. اچھا ضروری نہیں ہے، غلط ہم کہہ گئے، طلاق بائن بھی کہلا سکتی ہے. اگر یہ طلاق ایسی ہے کہ اس کی عدت رکھنا پڑتی ہے تو طلاق رجی والی عورت ایسی ہی سمجھی جائے گی جیسے بیوی ہے. اگر کسی عورت کو طلاق رجی ہوئی ہے تو ایسی ہی سمجھی جائے گی جیسے بیوی ہے. تو بیوی میں کیا ہوتا تھا کہ واجب حج میں شوہر نہیں روک سکتا ہے، شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں، چلی جائے. اسی طرح سے یہ طلاق والی عورت بھی شوہر کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے، چلی جائے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے. تو طلاق کے عدے میں جو الگ الگ طرح کی طلاق ہوتی ہے اس میں دیکھنا پڑے گا کہ کون سی طلاق ہے. البتہ اگر واجب حج ہے تو ہر طرح کے عدت میں بھی عورت کے لیے حج پر جانا جائز ہے. لا یشترط فی وجوب الحج علی المرأۃ وجود المحرم لہا. اب یہ ایک مسئلہ باقی مسلمانوں سے ذرا الگ ہے. ہمارے یہاں ایک صلوات پڑھیں محمد والے، باقی مسلمانوں کے ایک بہت بڑا مشہور و معروف مسئلہ ہے حج میں بھی اور عمرے میں بھی، اور اتنا سخت قسم کا وہ مسئلہ ہے ان کے یہاں کہ سعودی عرب والے کسی بھی طرح کے مسلک کے افرادوں سب پر یہ مسئلہ اپلائی کر دیتے ہیں. وہ کیا کہ اگر کوئی خاتون حج کرنا چاہتی ہے، یا عمرہ کرنا چاہتی ہے تو ضروری ہے کہ محرم کے ساتھ آئے. وہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے, ویزا ہی نہیں دیتے. اکیلی عورتیں زیارت پڑھنے کے لیے ہر جگہ چلی جاتی ہیں, ایران زیارت پڑھنے چلی جاتی ہیں, عراق زیارت پڑھنے چلی جاتی ہیں, شام چلی جاتی ہیں. تو اکیلے عورتیں بہت ساری جا رہی ہوتی ہیں, ہمارے یہاں کوئی مسئلہ نہیں. ہمارے یہاں حج اور عمرے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں, مگر اہل سنت کے یہاں اتنا سخت قسم کا مسئلہ ہے کہ سعودی ویزا ہی نہیں دیتے عمرہ کے لیے, نہ حج کے لیے ویزا دیتے ہیں اگر اکیلی عورت حج پر یا عمرے پر جا رہی ہو. اچھا, کچھ عورتیں یہاں سے عمرے پر اکیلی اگر جا بھی رہی ہوتی ہیں تو یہ ٹریول ایجنٹ جو ویزا ویزا دلوانے کا کام کر رہے ہوتے ہیں, ان میں جو مرد حضرات جا رہے ہوتے ہیں نا, ان میں کس طرح سے وہ رشتہ جوڑ دیتے ہیں کہ یہ ان کا ماموں ہے, یہ ان کا بھائی ہے, اور یہ ان کا بیٹا ہے, اور کس طرح الٹا پلٹا رشتہ جوڑ جاڑ کے اور اس کو محرم بنا کے بھیج دیتے ہیں. اچھا, اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. ایک چیز اگر جائز اور حلال ہے ہمارے یہاں تو پابندی کیوں لگا رہے ہیں؟ تو اگر کوئی رشتہ نہیں ہے مگر اس کے باوجود اس طرح سے جعلی رشتہ بنا کے بھی اگر عمرہ کر سکتا ہے انسان تو غلط نہیں ہے, حرام نہیں ہے, کیا جا سکتا ہے, کوئی پابندی نہیں ہے اس پر. مگر جعلی رشتے میں وہ منانے پڑتے ہیں, کسی کا بیٹا ہو, کسی کا باپ ہو, کسی کا بھائی ہو. کہتے ہیں نا ضرورت کے بعد گدھے کو بھی بھائی بنایا جاتا, وہ مثال بالکل یہاں پوری سیٹ بیٹھ جاتی, تو بنا لینا پڑتا. چنانچہ ایسے بنا کے وہ بھیج دیتے. اور حج میں یہ اور زیادہ اس بات کا خیال رکھنا پڑتا ہے, اہل سنت کے یہاں یہ بہت ضروری ہے کہ محرم کے بغیر عورت نہ حج کر سکتی ہے نہ عمرہ کر سکتی ہے. لیکن ہمارے یہاں کوئی پابندی نہیں, ہمارے یہاں حج بھی اگر تنہا عورت کرے تو کوئی پابندی نہیں, عمرہ بھی اگر تنہا کرے تو کوئی پابندی نہیں. البتہ یہ ہے کہ اس کی جان اور ناموس محفوظ رہنا چاہیے. عورت کی جان بھی محفوظ ہو, اس کی ناموس بھی محفوظ ہو, تو اس کو اجازت ہے کہ وہ اکیلے کر سکے. ہاں, اگر اس کو خطرہ ہو جائے, جان کا خطرہ یا ناموس کا خطرہ ہو جائے, تو اب یہ کیسے حج کرے گی؟ عورت کے پاس حج کرنے کے لیے مثلا 400,000 روپیہ موجود ہے, حج واجب ہو گیا اس پر, لیکن اس کی جان کو خطرہ ہو گیا یا اس کی ناموس کو کہیں خطرہ ہو گیا, تو اب تو اکیلے نہیں جا سکتی, وہ لا محالہ کسی کے ساتھ جانا پڑے گا. اچھا, لا محالہ کسی کے ساتھ جانا پڑے گا تو ٹھیک ہے, حج میں اگر کوئی ایسا مل جاتا ہے کہ جس کے ساتھ یہ چلی جائے, اپنے ہی رشتہ داروں میں سے, اپنے ہی جاننے والوں میں سے اگر کوئی ایسا مل جائے تو چلی جائے, کوئی حرج نہیں. اور عام طور پر ہو جاتا ہے ایسا, کہیں نہ کہیں کوئی رشتہ جڑ جاتا ہے, کوئی میل ملاپ ہو جاتا ہے کہ جس سے عورت کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوتی. لیکن اگر فرض کیجیے کہ ایسا مسئلہ بن جائے کہ عورت کی جان یا ناموس کا مسئلہ ہو اور کوئی نہ مل رہا ہو اس کو ساتھ لے جانے کے لیے, تو ایسی صورت میں عورت پر حج واجب نہیں ہوگا. اگر جب مستطیع ہو گئی ہے, مگر پھر بھی اس وقت تک حج واجب نہیں ہوگا جب تک کہ یہ کسی کو ساتھ نہ لے جائے, اور جس کو ساتھ لے جا رہی ہے اس کے اخراجات بھی اس کے پاس ہوں تو حج واجب ہوگا. تو 400,000 اپنے ہو گئے, 400,000 وہ دوسرے کے ہو گئے جو ساتھ جائیں لے جانے والے, تو حج واجب ہوگا, ورنہ حج واجب نہیں. ہاں, اگر کوئی ساتھ ایسا مل جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ خوف ختم ہو جاتا ہے, ڈر ختم ہو جاتا ہے کہ کوئی جان کا مسئلہ ہوگا یا ناموس کا مسئلہ ہوگا, تو تب بھی اس میں محرم ہونا ضروری نہیں ہے. جو بھی ایسا مل جائے کہ جس سے جان محفوظ ہو جائے, جس سے ناموس محفوظ ہو جائے, بس کافی ہے. محرم ہونا اس میں بھی شرط نہیں ہے. فرض کیجئے کہ کوئی ہے, حالات ایسے خراب ہو گئے کہ جان کا خطرہ ہو گیا. اول تو آج کل یہ مسئلہ پیش نہیں آتا, آج کل ایسے حالات نہیں, لوگ جاتے ہیں صحیح سلامت واپس آ جاتے ہیں. لیکن اگر کبھی ایسا مسئلہ ہو جائے تب بھی عورت کے لیے یہ لازمی نہیں ہے کہ کسی محرم ہی کو لے جائے. فرض کیجئے کہ اس کی بہن اور بہنوں ہی جا رہے ہیں اور بہنوں ہی کے ساتھ یہ چلی جاتی ہے, تو کوئی حرج نہیں. بہنوں ہی اگرچہ محرم نہیں ہے, مگر پھر بھی اگر اس کے ساتھ جان اور ناموس محفوظ ہے تو جا سکتی ہے, کوئی حرج نہیں. اس کو چھوڑیے, اگر کسی عورت ہی کے ساتھ یہ جان سکتی, جو عورت جوڈو کراٹے جاننے والی ہے مثلا, وہ کوئی بھی آئے گا اس کو نمٹ لے گی, یا مثلا خود کوئی وزیر عورت ہے, تو محرم کی ضرورت نہیں ہے, وہ اپنی وزارت سے ہی دوسروں کو ہلا دے گی سب کو, تو عورت کے ساتھ بھی جا سکتی. یہ محرم ہی کی شرط ضروری نہیں ہے. کوئی بھی ایسا کہ جس سے جان اور ناموس محفوظ ہو جائے اس کے ساتھ پھر اس کو جانا ہوگا. اذا کانت مامونتا علی نفسها، اگر سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس کی جان اور اس کی ناموس اگر محفوظ ہے تو کسی محرم کی ضرورت نہیں ہے، بغیر محرم کے بالکل اکیلی جا سکتی ہے. وما آدم الامل، اور اگر امن نہیں ہے، امن و امان نہیں ہے، جان و ناموس کا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، تو یلزمہا استصحاب من تامن معہ علی نفسہ، تو ایسے کسی کو ساتھ لے جانا پڑے گا کہ جس سے جان اور ناموس محفوظ ہو جائے. بس یہ لازمی نہیں ہے کہ پھر بھی محرم ہو، محرم ہونا لازمی نہیں ہے. ولو بے اجرت اذا تمکنت من ذلک، یعنی اگر عام حالات میں کوئی ایسا نہیں مل رہا ہے، پیسے دے کے کسی کو لے جانا پڑ رہا ہے، تو ٹھیک ہے پیسے دے کے لے جائے، اور پیسے دے کے لے جانے میں اتنی استطاعت نہیں ہے اس کے پاس کہ پیسے دے کے لے جائے، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے لم یجب، اس پر حج واجب نہیں ہوگا، حج اس پر واجب نہیں ہے. اگر دوسرے اپنے مددگار کو حج کرانے کے پیسے نہیں ہیں اس کے پاس، تو اس پر حج واجب ہی نہیں ہوا، اس وقت حج واجب ہوگا جب اس کے اخراجات بھی وہ نکال سکے. صلوات علی محمد وعلی محمد. اب یہ ایک جو مسئلہ، یہ بھی بڑا اہم مسئلہ شروع کر رہے ہیں ابھی. فرض کیجئے کہ اگر کسی شخص نے نظر کر لی ہے، بہت سارے نظر کرنے والے کبھی کبھار بڑی بڑی غلطی، بھیانک قسم کی غلطی کر بیٹھتے ہیں، پھر بعد میں ان کو افسوس بھی ہوتا ہے. اگر کسی شخص نے نظر کر لی کہ اگر میری شادی ہو گئی تو میں ساری زندگی نماز عشاء پڑھوں گا، بڑی تڑپ تھی شادی کی ہے، یہ پریشانی تو ہے، اگر ہو گئی تو ساری زندگی نماز عشاء پڑھوں گا، یہ نظر کر لی. اچھا شادی ہو گئی، بڑے خوش بھی ہیں، چار چھ مہینے بڑے شوق سے نماز عشاء پڑھ بھی لیں، مگر چھ آٹھ مہینے گزرے تھے کہ اس کے بعد اب نماز شوق، نماز شب نماز شوق بن گئی، اب بڑی مشکل ہو گئی. اچھا یہ تو ہو گئی نماز شب کی بات، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو روزے کی ایسی نیت کر لیتے ہیں پھر پھنس جاتے ہیں، روزہ رکھنا ان کے لیے دشوار ہو جاتا ہے. یہ جو مثال بنا رہے ہیں وہ والی مثال، اور ایک میں مثال اپنی طرف سے دے رہا ہوں، پہلے ان کی مثال سن لیجیے. فرض کیجئے کہ کسی نے یہ نظر کی کہ میں ہر سال عرفہ کے دن کربلا میں گزاروں گا، بہت اچھی نظر، نظر بڑی شاندار نظر ہے، عرفہ کا دن ہر سال میں کربلا میں گزاروں گا. اچھا ہو سکتا ہے کہ پاکستان والا یہ نظر نہ کر سکتا ہو، مگر عراق والا تو کر سکتا ہے، جو نجف میں رہ رہا ہے، جو دوسرے شہروں میں رہ رہا ہے، کرکوک میں رہ رہا ہے، ادھر ادھر رہ رہا ہے، بصرہ میں رہ رہا ہے، وہ تو یہ نظر کر سکتا ہے، اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں. نظر کر لی کہ ہر سال عرفہ کا دن میں کربلا میں گزاروں. اچھا عرفہ کا دن کربلا گزارنے میں اتنی زیادہ تاکید ہے، اب میں کچھ روایتوں کا حوالہ دے رہا ہوں، ان روایتوں کو میں خود بھی نہیں سمجھ پا رہا، اور میں نے بڑے بڑے بزرگ علماء سے بھی پوچھا تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بس جو ہے اسی کے مطابق بس عمل کرو. کیا مطلب ہے روایت کا، یہ بڑے بڑے علماء بھی نہیں جانتے یا بتانا نہیں چاہتے. عرفہ کے دن اگر کوئی شخص کربلا میں گزارے تو اس کا ثواب ایک ہزار حج کے برابر ہے، ایک حج کی بات نہیں ہے، ایک ہزار حج. اچھا اور بھی فضیلت والی باتیں ہیں، مگر چونکہ روایتوں کو میں یہاں بیان نہیں کر رہا آپ کے سامنے، یہ ایک روایت میں نے آپ کا، تو جو عرفہ کے دن کربلا میں گزارنے کا جو ثواب بتایا گیا، اتنا بے انتہا ثواب بتایا گیا کہ انسان کی عقل دنگ رہ جائے. یہ ساری باتیں سن کے کسی نے کہا کہ اچھا ایسا ہے تو میں ساری زندگی عرفہ کا دن کربلا میں گزاروں گا، یہ نظر کر لی اس نے، نظر کر لی اس نے. دیکھیں یہ بات بتانا ضروری ہے بیچ میں کہ اگر کوئی شخص دوسرے ممالک سے کربلا جا رہا ہے تو اس کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کے پاس حج کی استطاعت ہے کہ نہیں. اگر کربلا جانے کی استطاعت ہے تو کیا حج کی استطاعت ہے، اور حج کی استطاعت میں اگر اس پر حج واجب ہو گیا ہے تو اس کو حج ہی پہ جانا پڑے گا، پھر وہ کربلا نہیں جا سکتا. اگر حج واجب ہو گیا ہے تو اس کو حج پہ جانا پڑے گا، کربلا نہیں جانا. اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے تو نظر کر لیے. یہ بھی ہے کہ جنہوں نے اپنا واجب حج کر دیا ہے، واجب حج کے بعد اگر وہ کربلا جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے ملیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ جب تک خدا نے زندگی دی ہر سال عرفہ کے دن کربلا جائیں گے. وہ جاتے ہیں, وہ سال ہر سال سے جا رہے ہیں, اب تک جا رہے ہیں, نیت کی بھی ہے کہ ہم ہر سال عرفہ میں گزاریں گے, عرفہ کا دن کربلا میں گزاریں گے, اس لیے کہ وہ اپنا واجب حج کر چکے ہیں, اس لیے مسئلہ نہیں ان کے لیے. اگر انہوں نے نظر کی ہوتی, اول تو نظر نہیں کی انہوں نے, لیکن نظر کی ہوتی تب بھی نظر پوری کرنا ان کے لیے ممکن تھا. اب ایسا شخص جس نے نظر کر لی ہے کہ جس نے اپنا واجب نے حج نہیں کیا, تو ہر سال چلا جاتا تھا کربلا, لیکن اب مستطیع بن گیا ہے اور حج پہ جانے کی استطاعت اس کے پاس موجود ہے. تو ایک طرف حج واجب ہے اس لیے کہ مستطیع بن گیا ہے, دوسری طرف اس نے نظر کی بھی ہے کہ میں ہر سال عرفہ کا دن کربلا میں گزاروں گا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کرے یہ, پھر کس کام کو انجام دیے؟ اگر کربلا کو چھوڑتا ہے تو نظر ٹوٹ جاتی ہے, پھر اس کا کفارہ ہے, اور اگر حج کو چھوڑتا ہے تو اس نے واجب کو چھوڑ دیا, کیا کرے یہ؟ یہ مثال زیادہ تر عراق میں رہنے والوں کے لیے تو زیادہ کارآمد بن سکتی ہے, لیکن ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ ہیں, اگر وہ اس طرح کی نظر کر لیں کہ میں ہر سال عرفہ کے دن روزہ رکھوں گا, نظر کر لی اس نے ہر سال روزہ, اچھا ہر سال عرفہ کے دن روزہ رکھے گا, تو ایسی صورت میں روزہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب انسان مسافر نہ ہو. اب اگر یہ مستطیع بن گیا ہے تو اس کو حج پہ جانا پڑے گا اور یہ مسافر بن جائے گا, تو یہ مسافرت میں کیسے روزہ رکھے گا؟ یا تو روزے کو چھوڑنا پڑے گا یا اس کو حج کو چھوڑنا پڑے گا, کس کو چھوڑے؟ کہتے ہیں اگر کوئی شخص مستطیع بن گیا, نظر پر یہ ہر سال عمل کر رہا ہے, چاہے کربلا جانے کی نظر کر کی بھی اس نے, اگر یہ حج کا مستطیع بن گیا تو ایسی صورت میں اس کو حج پہ جانا پڑے گا, پھر وہ کربلا نہیں جا سکتا ہے, یا پھر اس دن وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے. اپنی نظر کو چھوڑے اور حج کو انجام دے. واجب حج کی عبادت اتنی اہم ہے کہ اپنی نظر کو بھی چھوڑ کے اگر واجب حج انجام دینا پڑ رہا ہے تو واجب حج کو انجام دے. اور اس کی وجہ سے یہ بھی نہیں کہا جائے گا کہ اس نے اپنی نظر کو توڑ دیا, اگر نظر توڑ دی جائے تو پھر وہ کفارہ آ جاتا ہے. اس کے لیے یہ بھی نہیں کہا جائے گا کہ اس نے اپنی نظر کو توڑ دیا, یہ نہیں کہا جائے گا, چنانچہ اس کو کسی طرح کا کوئی کفارہ بھی نہیں دینا ہے. اذا نظر ان یزور الحسین علیہ السلام, بابا زمان صلوات پڑھیں. کل یوم عرفہ مثلا, اگر کسی نے نظر کی ہے کہ وہ عرفہ کے دن میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے گا, ہر عرفہ کے دن, یعنی جب تک زندگی رہی عرفہ کے دن وہ ہمیشہ امام حسین کی زیارت کرے گا, یہ نظر کر لی مثلا, وستطاع بعد ذلك وجب علی الحج, اور بعد میں اگر یہ حج کا مستطیع بن گیا تو اس پر بھی حج واجب ہو جائے گا. وانحل نظرہ, اور جو اس نے نظر مانی تھی وہ اس کی نظر ختم ہو گئی, ختم ہو گئی کہ مطلب وہ نظر قابل قبول نہیں رہی. نظر اس وقت تک قابل قبول رہتی ہے جب تک انسان اس پر عمل کر سکتا ہو, عمل کرنے کی طاقت ہو تو نظر باقی رہتی ہے, اگر عمل کرنے کی طاقت ختم ہو جائے تو نظر باقی نہیں رہتی ہے. یہاں ایک واجب کی وجہ سے اب اس عمل نظر پر عمل کرنے کا ممکن نہیں رہا اس کے لیے, اور اس کو حج پہ جانا پڑ رہا ہے, لہذا اس کی وجہ سے اس کی نظر ختم ہو گئی. جی سوال ان کا یہ ہے کہ اگر ایک شخص اپنا واجب حج کر چکا, اگر آئندہ سال دوبارہ وہ حج کرنا چاہتا ہے تو اس کا وہ حج مستحب حج کہلائے گا؟ جی ہاں, اس کا وہ حج مستحب حج کہلائے گا. دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر اس کو چھوڑ کر کوئی شخص کربلا کی زیارت جانا چاہے تو کوئی حرج نہیں, جا سکتا ہے, اس پر کوئی پابندی نہیں, اور ساری حدیثوں اس کے لیے وہ آ سکتی ہیں کہ ایک کربلا کے دن کی زیارت, عرفہ کے دن میں کربلا کی زیارت, وہ 1000 حج سے زیادہ فضیلت رکھتی, وہ حدیثیں اس کے لیے بھی آ سکتی ہیں. جی دوسرا سوال یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ جس سال یہ مستطیع بن گیا اس سال تو وہ حج پہ چلا گیا, لیکن بعد والے سالوں میں وہ نظر باقی رہ گیا, نظر ختم ہو گئی, یہ جو ان کی عبارت جس طرح سے لکھی بھی ہے اس سے تو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کی نظر ختم ہو گئی, جو ہر سال جانے کی نظر مانی تھی وہ ایک سال ختم ہو گئے تو اب ان کی نظر باقی نہیں رہی. وَكَذَلِكَ كُلُّ نَظْرٍ يُزَاحِمُ الْحَجِّ, اور اسی طرح کی مثال باقی نظر میں بھی آئے گی. ابھی ہم نے کربلا والی مثال بنائی جو آقا نے خود دی ہے, لیکن اگر کوئی دوسری طرح کی نظر مانتا اور وہ نظر حج سے ٹکرا جاتی ہے تو نظر کو چھوڑ دیا جائے گا, واجب حج کو انجام دیا جائے گا. واجب حج انجام دینا یہ زیادہ اہم اور ضروری ہے. یجب علی المستطیع الحج بنفسہ اذا کان متمکنا ذلک ولا یجزی عنہ حج غیرہ تبرعا او بے اجارت. اگر حج کے لیے کوئی شخص مستطیع بن گیا ہے تو حج کی عبادت خود ہی انجام دینا پڑے گی, اس کی طرف سے کوئی حج کی عبادت انجام نہیں دے سکتا. البتہ یہ بات ہو رہی ہے واجب حج کی. واجب حج کوئی شخص بھی اس کی طرف سے انجام نہیں دے سکتا, جیسے کوئی شخص دوسرے کی واجب نماز نہیں پڑھ سکتا. روزانہ کی نماز اگر کسی کو پڑھنے کے لیے ہم بٹھائیں تو نہیں پڑھ سکتا. کوئی شخص دوسرے کے واجب روزے نہیں رکھ سکتا. اسی طرح سے کوئی شخص کسی کا واجب حج ہو گیا ہے تو نہیں کر سکتا, اس کو خود ہی حج پہ جانا پڑے گا. واجب حج کرنے والا یعنی کسی اور کی طرف سے واجب حج کرنے والا, مثلا بیٹا ہی ہو, باپ سے کہے کہ آپ بہت تکلیف میں بڑھاپے میں, چھوڑیں میں آپ کی طرف سے حج کر کے آ جاتا ہوں, جبکہ یہ بھی حج کر سکتے ہوں, والد صاحب بھی حج کر سکتے ہوں, یعنی اتنی بہرحال طاقت و قوت ہے کہ پریشانی تھوڑی پریشانی کے ساتھ بھی حج کر لیں گے, تو سگا بیٹا بھی باپ کی طرف سے حج نہیں کر سکتا. اور اسی طرح سے اگر کسی کو اجارے پر بھیجنا چاہیں تو اجارے پر بھی نہیں بھیج سکتے. حج کی عبادت خود ہی انجام دینا پڑے گی. اذا استقر علیہ الحج ولم يتمکن من الحج بنفسه لمرض او حسن او حرم او کان ذلک حرجا علیہ ولم يرجع تمکنه من الحج بعد ذلک من دون حرج وجبت علیہ الاستنابت. اب یہ ایک ذرا سا پیچیدہ مسئلہ شروع ہو گیا. خود حج پر جانا واجب ہے مگر نہیں جا سکتے, پیسہ ہے مگر بیمار اتنے ہیں کہ نہیں جا سکتے, یا بڑھاپا ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے نہیں جا سکتے, یا سعودی حکومت کے اداروں میں ان کا نام دہشت گرد میں شامل کر لیا گیا ہے. بہت سارے ایسے ہیں جو دہشت گرد ہیں نہیں, ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, مگر نام ان کا ان سے ملتا جلتا تھا, سراج الدین نام تھا تو انہوں نے سراج الدین حقانی کے ساتھ ملا دیا کہ یہ بھی وہی ہے. تو نام ان کا ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ویزا ہی نہیں دے رہے ہیں, روک دیا ان کو, جا ہی نہیں سکتے تم آگے. یا مثلا ان کے لیے حج کرنا بڑا حرج ہو جائے گا, مثلا ان کا کاروبار بیٹھ جائے گا یا نوکری ختم ہو جائے گی اور خاندان تباہ ہو جائے گا, حرج والا کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہو گیا, تو خود حج پہ نہیں جا سکتے. پیسے ہیں حج کرنے کے لیے مگر خود حج پہ نہیں جا سکتے. کہتے ہیں ہاں پھر اس پر واجب ہے کہ وہ کسی کو نائب بنائے, اب کسی کو اپنا نائب بنائے تاکہ اس کی طرف سے وہ حج کرے. وَكَذَلِكَ مَنْ كَانَ مُوسِرًا وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الْمُبَاشِرَتِ اَوْ كَانَتْ حَرَجِيَتًا وُجُوبُ الْاِسْتِنَابَةِ فَوْرِيٌ كَفَوْرِيَتِ الْحَجِّ الْمُبَاشِرِ. اور یہی صورت حال ہو کہ اگر کوئی شخص پیسے والا ہے, پیسے کی اس کے پاس کمی نہیں ہے, مگر حج کرنا اس کے لیے خود حرج کا سبب بن رہا ہے کسی بھی وجہ سے. حرج کا لفظ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے آسانی مل جاتی, مگر اس کا مطلب وہ یہ جو ناقابل برداشت تکلیف. اگر حرج پیدا ہو گیا ہے تو اس کو بھی اجازت ہے کہ وہ نائب بنائے, مگر نائب بنانے میں تاخیر نہیں کر سکتا. اس سال یہ حج پر نہیں جا سکتا تو اسی سال اس کو نائب بنانا پڑے گا, اسی سال کسی کو اپنی طرف سے حج پہ بھیجے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جس کو حج پر بھیجے اس میں کیا شرائط ہونا چاہیے, وہ پوری ایک پورا ایک چیپٹر ہے الگ, تو ان شرائط کو پیش نظر رکھنا پڑے گا کہ جس کو بھیجا جا رہا ہے وہ شرائط پر پورا اترنے والا ہے کہ نہیں. ایسا نہیں, ایسا نہ ہو کہ اس کو نہ صرف یہ کہ حج سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, کسی عبادت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, وہ تو خود برگر خاندان والوں کی طرح زندگی بسر کر رہا ہے, اس کو اگر حج پہ بھیج دیا تو اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ حج کیسے کریں گے اور کیا کریں گے, تو ایسا آدمی نائب نہیں بن سکتا, اس کا کام نہیں ہے نائب بننا. تو نائب بنانے کے لیے جو شرائط ہیں وہ بعد میں بیان ہوں گی کہ وہ کس کو نائب بنایا جائے, مگر یہ نہیں کر سکتا کہ چلو اگلے سال اپنے بیٹے کو بھیج دیں گے، اگلے سال میں کسی ٹریننگ کر لیں گے، اگلے سال اپنے کسی رشتے دار کو بھیج دیں گے، نہیں، اسی سال پھر نائب بنانا اور نائب کو بھیجنا واجب ہو جائے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، بابا صلی اللہ علیہ وسلم۔